مولانی علی مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. نفس دشمن ہے, دشمن کو ناشاد کر, ناشاد معنی ناخوش کرنا. نفس دشمن ہے, دشمن کو ناشاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر, دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر, روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر. نفس دشمن ہے, دشمن کو ناشاد کر, نفس دشمن ہے, دشمن کو ناشاد کر. فرصتی کہاں ہے, راتوں کو دیر تک جاگنا, کھانے پینے میں, گپے مارنے میں, فضولیات میں وقت گزارا, اب رات کو اٹھ کے کہاں ہمت ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سجدے میں روئے, اللہ کو یاد کرے. بس غفلت کی زندگی بہت بری زندگی ہے, اور اللہ کو یاد کرنا یہ دل کو آباد کرنا ہے, اور اللہ سے غافل رہنا دل کو برباد کرنا ہے. غفلت سے دل کو برباد کیا, غفلت زدہ دل برباد ہے. سارے کاموں کی فرصت ہے, سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن نہیں فرصت ہے تو خدا کے سامنے سر رکھنے کی فرصت نہیں ہے, رونے کی فرصت نہیں ہے, اپنے کو اپنے عیبوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. اپنے عیبوں پہ نظر نہیں, دوسروں کے عیبوں پہ نظر ہے, اپنے عیبوں پہ نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. نہ غم ہے نہ فکر ہے, یہ دل برباد کی علامت ہے, غفلت زدہ دل کی علامت ہے. اور جو آباد دل ہوتا ہے, گلستان ہوتا ہے, وہ کیا اس کا عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روتا ہے, سجدوں میں رو رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھے ہوئے, روشن رکھے ہوئے. اور روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر, تقویٰ سے نور پیدا ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے سے نور پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اولیاؤہ الا المتقون, ہمارے کوئی ولی نہیں لیکن متقی, جو گناہ نہیں کرتے, گناہ سے پرہیز کرتے ہیں اور معافی مانگتے رہتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں, استغفار سے پھر متقی ہو جاتے ہیں. خطا ہوتی رہتی ہے لیکن استغفار اور آہ و نالے سے رو رو کر پھر اللہ کو منا لیتے ہیں, پھر متقی ہو جاتے ہیں. پھر متقی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دوست ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے ولی ہو جاتے ہیں. روح کو نور تقویٰ, تقویٰ سے نور پیدا ہوتا ہے. اور وہ نور دیکھو عبداللہ, وہ نور جو ہے وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کے راستے کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے, اور ایسا دل آباد ہوتا ہے, نور سے آباد ہوتا ہے. اوہ کتنا ہے تاریخ گناہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک لوگوں کے دل جو ہے وہ انوار سے معمور ہوتے ہیں, اور غفلت زدہ دل جو ہے وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, اللہ سے غافل ہے, دور ہے, مال کمانے کے اندر فرصت نہیں ہے, فضولیات سے فرصت نہیں ہے. یہ نیٹ کے اندر واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر ہم آرام سے وقت گزار لیتے ہیں, لیکن خدا کے سامنے سر رکھنا ہمیں مشکل بھاری معلوم ہوتا ہے, اللہ کے ذکر ہمیں بھاری معلوم ہوتا ہے. چار تسبیحات صبح شام ملا کر, دو تسبیحات صبح دو شام, یا چاروں صبح یا چاروں شام, یا چار الگ الگ اوقات میں چار تسبیحات کسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرصت ہی نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, تسبیح سنبھالنے کی فرصت نہیں ہے, دھڑا دھڑ بس چلے چلے جا رہے ہیں, چلے چلے جا. رات اگر کہیں تقریب ہو, دوستوں میں بیٹھے ہوں تو پوری رات گزارنا آسان, موبائل پہ لگ گئے تو پوری رات موبائل پہ گزارنا آسان, گیم میں لگ گئے تو پوری رات گیم میں لگے رہیں وہ آسان ہے, لیکن اپنی موت کی فکر ہی نہیں ہے. اپنے وطن کی تعمیر, جو آخرت ہمارا اصلی وطن ہے, اس کی تعمیر کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ غفلت زیادہ زندگی آخر انجام کو جو پہنچے گی تو بہت نقصان, بہت خسارہ ہے. اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے تقویٰ سے، ذکر اللہ سے، تلاوت سے اور نیک صحبتوں سے. نیک صحبتیں بھی وقت کو قیمتی بناتی ہیں. یہ ایسی عبادت ہے، نیک صحبت ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت بہت عبادتوں سے آگے بڑھی ہوئی ہے، نفلی عبادتوں سے، فرض عبادتوں سے نہیں. فرض عبادت تو فرض ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن نیک صحبتیں بہت سے نفلی اذکار، بلکہ تمام نفلی اذکار سے آگے بڑھی ہوئی ہے. کسی ولی اللہ کی صحبت بالکل غفلت ہے، بالکل دور ہے، بے حسی ہے کہ آپ نے شیخ کو اطلاع بھی نہ کرنا اور کوئی احوال کی اطلاع نہ کرنا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، نماز میں سستی ہو رہی ہے تو اس کی اطلاع نہ کرنا، کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں بدگمانی ہو رہی ہے، کہیں حسد ہو رہا ہے، کہیں بیجا غصہ ہو رہا ہے، کچھ بتاتے نہیں ہیں. ایسا جمود رکھا ہوا ہے کہ بالکل بے حسی ہے. تو اللہ کے راستے پر اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا. اور ہوگا کیا خدا نخواستہ کہ برے برے عادتیں ہم لے کے دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور بری بری عادتیں، برے برے اخلاق اور گناہوں کی بھرمار کے ساتھ ہم خدا نخواستہ اگر آخرت میں اللہ کے سامنے پہنچے تو پھر کتنا نقصان ہوگا. تو ابھی ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر. گناہ ہو گیا توبہ کر لے، غفلت ہو گئی توبہ کر لے، پھر سے جو ہے اللہ کے راستے میں ہوشیار ہو جائے، تیز گام ہو جائے. تیز گام، گام مانے قدم، تیزی سے قدم اٹھانا شروع کر دے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کے سنبھل گیا. بس اللہ کا فضل فوری متوجہ ہو جاتا ہے، چاہے ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، 70 سال بھی ہو گئے، 50 برس ہو گئے، 70 برس ہو گئے، لیکن جیسے ہی اب احساس پیدا ہوا فوراً اللہ کے راستے میں لگ جائے، توبہ کر لے. ایک گناہ سے توبہ ہوتی ہے، ایک غفلت سے بھی توبہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے توبہ کی 3 اقسام بتائی ہیں کہ ایک توبہ ہے عوام کی توبہ، کہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے تو اب گناہوں کو توبہ کر لیا، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی، خیال آ گیا کہ بھائی گناہوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، گناہ کرنا اچھا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے، توبہ کر لی بھائی، ٹھیک ہے آئندہ گناہ نہیں کریں گے، بس اس سے آگے ختم کہانی. لیکن اس سے آگے بڑھو تو ایک تو خواص کی توبہ ہوتی ہے. خواص یعنی اللہ کے زیادہ مقرب بندے، ان کی توبہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ غیبت سے حضوری، یعنی کہ غفلت سے، غفلت چھوڑ کر ذکر اللہ شروع کر دیا. ہاں غفلت چھوڑ دی، اب اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و تلاوت بھی چل رہی ہے، اور صدقے و خیرات، سارے نیک کاموں میں خرچ، جو بھی بھلائیاں ہیں وہ بھی کرنے شروع ہو گئے ساتھ میں. ایک تو گناہ چھوڑ دیا، وہ عوام کی توبہ ہے. ایک خواص کی توبہ ہے کہ بھائی یہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ والی زندگی اختیار کرنی شروع کر دی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. اور ایک ہے اخص الخواص کی توبہ. اخص الخواص، خاص میں بھی جو بہت سب سے خاص ہوتے ہیں. اخص الخواص کی توبہ یہ ہے کہ الرجوع من الغفلت الى الغیب، الرجوع من الغیبت الى الحضور، کہ جو اللہ سے دل غائب ہو جاتا ہے وہ حضوری میں تبدیل ہو جائے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، ہم کسی کے بندے ہیں، اور اپنی زبان سے اور آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھ سے، غرض سر سے لے کر پیر تک، کسی عضو بدن سے گناہ نہ ہونے دینا، حتیٰ کہ دل سے بھی گناہ نہ ہونے دینا. دل کے گناہ بھی ہیں، دل میں گندے خیالات، شہوت کے خیالات، اور کسی کا نامحرم کا تصور کر کے گندے خیالات لانا، اس میں مشغول ہونا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اور ساتھ میں تکبر بھی بہت بڑا گناہ ہے، عجب بھی بہت بڑا گناہ ہے، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی بھی گناہ کبیرہ ہے، دنیا کی محبت بھی گناہ کبیرہ ہے. حرص دنیا، دنیا دل میں نہ ہو، ہاتھ میں ہو وہ برا نہیں، دل میں نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دل کے گناہ ہیں. تو سر سے لے کر پیر تک بشمول دل کے کوئی عضو بدن ہمارا اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد دل کے اندر ہو. اس کو کہتے ہیں الرجوع من الغفلت الى الحضور، الى الغیبت الى الحضور، دونوں ایک ہی بات ہے کہ اللہ سے دل غائب ہو گیا، فوراً توبہ کر کے پھر اللہ کے حضور دل کو حاضر کر دینا، یہ دل کی عبادت ہے، یہ عام آدمیوں کا کام نہیں، خواص کا بھی کام نہیں، اخص الخواص کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے تربیت کراتے ہیں باقاعدہ، جیسے اسکول کے لیے پڑھائی کے لیے باقاعدہ روزانہ اسکول جاتا ہے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول، پھر ٹیوشن بھی لیتا ہے، پھر اور بھی ایکسٹرا پڑھائی پڑھ دیتا ہے، اور وہ کمپیوٹروں پہ بھی آج کل نیٹ پہ چلا دیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ نیٹ سے آپ ایکسٹرا وہ نوٹس بنائیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، بس کیا ہوتا ہے کہ جائز پڑھائی تو جائز ہے، لیکن اس جائز کے چکر میں جو نوجوان نسل اور جوان نسل برباد ہو رہی ہے، اس کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو بدماشیاں ہیں، رنگین فلمیں، گندی فلمیں، گندے سارے کام، اور کارٹون زہر ہے، کارٹون تو میں بار بار اسی لیے بتاتا رہتا ہوں تاکہ تکرار سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اور نئے سننے والے بھی ہوتے ہیں، یہ کارٹون بچوں کے لیے زہر ہے، عام سمجھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا یہ تو اس میں ہے ہی کیا، بچے بعض اوقات سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا بول رہے ہیں، لیکن ان کی ایکٹنگ ان کو اچھی لگتی ہے، کارٹون کریکٹرز اس کو دیکھ دیکھ کے انہی کے جیسے جانور بچے بن رہے ہیں، ایک سوچ تھوڑی سی عقل سے کام لے کہ جس چیز کا بیج بویا جاتا ہے وہی چیز درخت میں نکلتی ہے، نیم کا بیج بو گے تو نیم نکلے گا کڑوا، اور اگر آم کی گٹھلی بو دی تو آم میٹھا نکلے گا میٹھا آم، اسی طرح جو بھی پھل لگاؤ گے تو اس کا پھل نکلے گا، اور جو بری چیز لگاؤ گے تو اس کی کانٹے دار پودا اگاؤ گے کانٹے اگیں گے اس میں، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ چھوٹی سی گٹھلی ہے، چلو آج اس کو بو دیتے ہیں، کل کو اس میں سے آم نکل آئے گا تو کہے گا آپ پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی یہی بیج تو کل کو بڑا ہو کے یہ پھلدار درخت بنے گا، تو یہ بچے بیج کی شکل کے ہیں، آج ان کے اندر جو ہم ڈال دیں گے یہ بڑے ہو کر وہی تو نکلے گا، آج کافروں اور جانوروں کے طریقے ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو وہ بڑے ہو کے پھر ہم کیوں ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے طریقے اختیار کریں گے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ہو کر پھر جانوروں اور کافروں ہی جیسی چلن چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پکی عمر کے ہو جاتے ہیں اب ان کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ تو دقینوس ہیں، پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، خود ہی سکھایا جانورانہ طریقے، اب خود ہی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اولاد کو کیا ہو گیا، یہ تو ہم ان کو اسلام سکھا رہے ہیں یہ سیکھتے نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ کیریکٹر کارٹون دکھا دکھا کے ہم نے پہلے ہی جانور بنا دیا، بیج ان کا بو دیا جانوروں کا، اب وہ جانوروں کی طرح چل رہے ہیں، چڈیاں پہنے ہوئے ہیں، ننگے ہو رہے ہیں، گھٹنے سے اوپر چڈیاں پہننا ان کو آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے اوپر سے آنے والا لباس جو ٹخنا ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا، نہ حصہ ٹخنے کا جو حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے، چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر اوپر سے نیچے آنے والا لباس جو ہے اس سے ٹخنا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا، اس پر اس فرمان پر ہمیں یقین ہے، یقین تو ہے لیکن عمل کرنے سے شرم آتی، ٹپنا کھولنے سے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے، تم لوگ ہو کہ لگائی ہو، جگہ جگہ لگاتی پھرتے ہو، بھائی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ کیوں نہیں یقین ہے، اگر یقین ہوتا تو ضرور ٹپنے کھول کے رکھتے، کیونکہ کون جان بوجھ کے اپنے آپ کو انگلی بھی کوئی جلانا نہیں چاہتا، تو ہمیں یقین نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، جب ہی تو ہم ٹخنا ڈھانک لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگ کیا کہیں گے، یہی لوگ وہ ہیں جو ہمیں جب ضرورت پڑے گی قیامت کے دن تو ایک بھی ہمیں نہیں پہچانے گا، تو یہ ہے کہ ہم نے خود ہی جو ہے بچوں کو ایسی تربیت اور ایسی چیزیں فراہم کر دی ہیں، لہذا پڑھائی کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، وہ اسکول والے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر نیٹ نہیں لگائیں گے اور بچہ نہیں پڑھے گا تو فیل ہو جائے گا، ہم ذمہ دار نہیں، کالج والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، یونیورسٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے اس کے اندر، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، چلو بھائی ہم کہتے کہ تمہاری دنیا بن رہی، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہمیں کتنا آسان ہے وقت لگانا، اور بڑے دل سے خوش ہو کے ہم وقت لگاتے ہیں اور بڑے یقین سے وقت لگاتے ہیں کہ ہماری دنیا بن رہی ہے، ہمارا مال بن رہا ہے، ہماری فیکٹری بنگلے کے جو ہے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر لکیریں کھینچی، ایک مربع بنایا اسکوائر، اس اسکوائر کے اندر ایک اور مربع بنایا اور اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی لمبی سی، وہ اس لکیر کے کو بھی جگہ جگہ سے کراس کر دیا اندر مربع کے اندر. پھر فرمایا کہ یہ مربع جو اسکوائر ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، زندگی، اور اس کے اندر جو لکیر ہے یہ انسان ہے جو سیدھی، اور وہ مربع اسکوائر سے باہر نکل رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ لکیر جو ہے یہ اس کی آرزو ہے، جو اس کی آرزو کبھی ختم ہی ہونے میں نہیں آتی، یہ اسکوائر سے باہر نکل رہی ہے، یعنی کہ اگر موت کے بعد بھی اس کی آرزویں چل رہی ہیں، اور یہ جو لکیریں کراس کر رہی ہیں یہ اس کے حوادث ہیں، عوارض ہیں، یعنی یہ جب پیدائش سے لے کر موت تک اس کو کچھ نہ کچھ عوارض پیش آتے ہی رہیں گے، اور یہ آرزویں اس کی جو ہے وہ ختم ہی ہونے میں نہیں آتی، حتیٰ کہ یہ اسکوائر سے باہر نکل گیا یعنی موت کے منہ میں چلا گیا. یہ ہے زندگی غفلت زدہ، کہ اس کو موقع ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھی یاد کریں، نماز بھی پڑھ لیں. انہی حوادث اور عوارض کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے. اور یاد کی بتاتے رہتے ہیں کہ یاد کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت یاد ہے، ایک منفی یاد ہے. مثبت یاد یہی ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، ذکر اللہ کرنا، تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا. اور منفی یاد یہ ہے کہ سر سے پیر تک اپنے ہر عضو کو گناہ سے بچانا، بشمول دل کے گناہ سے بچانا، تمام گناہ جو بھی ذکر کر دیے. تو یہ گناہ سے جب ہی بچے گا جب علم تو ہوگا کہ ہمارے یہ فعل ہمارے کہیں اس میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں اس میں عجب تو نہیں ہے، کہیں اس میں حسد تو نہیں ہے، کہیں اس میں دنیا کی محبت تو نہیں گزی ہوئی. اپنا دل دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو، ذرا سا کچھ سینے میں درد ہو گیا فوراً دوڑے دوڑے ہاسپٹل جاتے ہیں، ای سی جی کرائیں گے، ای ٹی ٹی کرائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں. سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ ڈاکٹر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، بڑی پریشان، سارا خاندان پریشان ہے، بھائی بڑے صاحب ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں، کچھ ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو دل دکھاتے ہیں مگر روحانی ڈاکٹر کو دل نہیں دکھاتے، اللہ والوں کو دل نہیں دکھاتے کہ ہمارے اندر یہ ایسے ایسے، ذرا چیک کر لیجئے کہ ہمارے امراض، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، غصہ آ گیا، یہ ہو گیا، تو ذرا ہمیں بتائیے کہ ہمارے ان معاملات کے اندر تکبر تو نہیں ہے، حسد تو نہیں ہے، ہم بیجا غصہ تو نہیں کرتے، حرام ہے بیجا غصہ کرنا، بیویوں پر زیادتی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، یا ہم نے فلاں بات پر سختی کی تو ٹھیک کی یا غلط کی، کوئی پوچھتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دکھ، بس ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے، اور دنیا کے لیے خوب لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک لگے ہوئے ہیں. تو یہ دل برباد کی علامت ہے. تو نفس دشمن ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعداء عدوک فی جنبیک، یہ دشمن تمہارے پہلو میں ایک دشمن ہے. ان اعداء عدوک نفسک اللتی فی جنبیک، یہ نفس جو ہے تمہارے پہلو میں چھپا ہوا ایک دشمن ہے. فرمایا کہ دیکھو شیطان کا جو ماحول تھا کتنا اچھا تھا، فرشتے بھی تھے، نیک ماحول تھا اس ماحول کے اندر، اور وہ ہزاروں سال اس نے عبادت بھی کی اللہ تعالیٰ کی، سجدے بھی جگہ جگہ کرتا تھا، لیکن اس کو شیطان کو کس نے بہکایا؟ اللہ کی نافرمانی. جب اللہ کا حکم آیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو یہ اس کو شیطان کو کس نے اس تکبر پر مجبور کیا؟ فرمایا کہ اس کے نفس نے. جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اللہ والا نہیں بن سکتا، کام نہیں بنے گا. عبادات، ہزاروں سال کی عبادت شیطان کے کام نہ آئی. تو ثابت ہوا کہ عبادات سے نفس نہیں مٹتا، نفس کو مٹانا پڑتا ہے، کسی مٹانے والے سے نفس کو مٹوانا پڑتا ہے. دل میں برے برے تقاضے نفس کے جو ہیں، اس سے دل کی صفائی کرانی پڑتی ہے، کروانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے کام بنتا ہے.
روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر.
فرمائے کہ دشمن کو غم پہنچے تو خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نفس ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، برے تقاضے ڈالتا ہے اور اس پہ عمل پہ اکساتا ہے. تو یہ ہمارا دشمن ہے، اگر ہم اس کی بات پہ عمل نہیں کریں گے تو دشمن کو غم ہوگا، نفس کو غم ہوگا. جب نفس کو غم ہوگا تو روح کو خوشی ہوگی، نفس کو غم ہوگا روح کو خوشی ہوگی، اور نفس کو اگر خوش کر دیا تو روح غمگین ہو جائے گی اور روح مردہ ہو جائے گی.
روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. دیکھو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر دل کو نور خدا سے تو آباد کر اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر
حماد منے حمد کرنے والا یعنی زباں سے ہم صبح سے شام تک کتنی واہی تباہی بکتے رہتے ہیں گپے مارتے رہتے ہیں مسلطیفے مزاح غیبتیں اور کیا کیا باتیں ہم کرتے رہتے ہیں لڑائی جھگڑے بھی کر لیتے ہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں لیکن کیا فرما رہے ہیں زبان کا حق کیا ہے کہ زبان کو اللہ کی تعریف میں ہر وقت مصروف رہے اللہ کے ذکر میں تر رہے حمد سے اس زباں کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر سر پہ چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر عباد معنی عبادت کرنے والا قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر دیکھو قلب و جاں کو عباد کرو ایک تو ہے جسم سے جھکنا جسم سے نماز میں قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے جسم کو سیدھا کھڑا رکھنا ہاتھ باندھنا رکوع میں جھکنا گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کر جھکنا اس کمر کو سیدھا رکھنا سجدے میں جانا اور پھر قعدہ کرنا قعدہ خیرہ کرنا سلام پھیرنا یہ سب ظاہری عبادت ہے نا اور ایک ہے قلب و جاں کو عباد کرنا کہ جب کھڑے ہوں تو دل اللہ کے حضور حاضر ہو جھکے ہوں تو جھکے پڑے ہوں دل جھکا پڑا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوں تو دبے پڑے ہوں جھکے پڑے ہوں دل سجدہ کرے یہ ہے دل کو قلب و جاں کو قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر قلب و جاں کو عبادت میں مشغول کرنا ہے قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو خلاد کر اور سکون دل و جاں کو خلاد کر خلاد مانے یعنی داخل کرنا ہمیشہ کے لیے خلاد خلد سے ہے خلد مانے جنت وہ خلد اس لیے کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے ہاں اس لیے اس کو خلد کہتے ہیں اور سکون دل و جاں کو خلاد کر قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو خلاد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر دیکھا اپنی خوشیوں کو برباد کرنے سے دل آباد ہوتا ہے اور دل کو برباد کرنے سے دل ویران ہو جاتا ہے اپنی خوشیوں سے دل کو آباد جو کرنے کی کوشش کرے گا اس کا دل آباد نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل ویران ہو جائے گا برباد ہو جائے گا بیابان ہو جائے گا اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر جس کو توفیق ہو جاتی ہے راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارنا تہجد پڑھنا اور آہوزاری کرنا یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ بڑے بڑے اولیاء نے جو ہے اس کی خاطر سے بڑی بڑی سلطنتیں ٹھکرا دی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے سلطنت اس کے آگے ایک حافظ شیرازی ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے گدائے میں قدا ہم لے کے وقت مستی بھی حکم بر ستارہ کن و ناز بر فلک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے میں قدے کا شراب محبت کا ایک ادنا غلام ہوں لیکن جب میں مستی مجھے اللہ کی محبت کی آتی ہے عشق و محبت کی تو یہ ساری کائنات پر میں حکمران ہوتا ہوں یہ میرے قدموں میں ہوتی ہے ہاں ایسے ہی ایک بزرگ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ سنجر ایک بہت بڑی مملکت کا نام ہے انہوں نے جو ہے ان کو شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک سلطنت کی پیشکش کی کہ آپ کو اس سلطنت ہم پیش کرتے ہیں دولت ہے اس میں سونا ہے چاندی ہے حکمرانی تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کو کہ انہوں نے کہا کہ میرا بخت سیاہ ہو جائے نصیبہ سیاہ ہو جائے اگر میں تمہاری اس سلطنت کی طرف لالچ کروں زاگاہ کہ یہ جب سے مجھے یہ خبر نیم شب یعنی آدھی رات کی سلطنت مجھے مل گئی ہے تو تیری سلطنت کو میں ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ایک جو بھی میری نظر میں تیری قیمت نہیں یہ ہے جنہوں نے اللہ کو یاد کیا راتوں کو اٹھ کر ان کی نگاہوں میں ساری کائنات گر جاتی ہے ان کی نگاہوں سے اس کی قدر و قیمت گر جاتی ہے جیب میں رکھتے ہیں ہاتھ میں رکھتے ہیں دنیا لیکن دل میں نہیں رکھتے ہاں دل میں رکھنا برا ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے کشتی پانی ہی میں چلتی ہے پانی نہ ہو تو کشتی نہ چلے لیکن وہی پانی اگر کشتی میں گھس جائے تو ہلاکت کا سبب بنتی ہے کشتی ڈوب جاتی ہے تو ہماری جو آخرت کی کشتی ہے یہ ہم آخرت کی کشتی میں ہم سوار ہیں سب اور اس کشتی میں ہمارا سفر ہو رہا ہے اگر یہ اور دنیا اس کا ذریعہ ہے مال اس کا ذریعہ ہے اس سے ہم روٹی کھاتے ہیں کماتے ہیں گھر بناتے ہیں کپڑا بناتے ہیں اور دوسرے حقوق واجبہ ہم ادا کرتے ہیں لیکن اگر یہی دنیا دل میں گھس گئی اور بڑھاپے میں دو یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ بڑھاپے میں ساری چیزیں ضعیف ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن مال کی حرص باقی رہتی ہے مال کی حرص بعض بڈھے ہو جاتے ہیں 70-75 برس کے ہو جاتے ہیں قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں لیکن مال کی محبت جو ہے انہیں مار گئی مال جمع کرنے کی فکر آخری سانس میں بھی یہ فکر رہی ایک وکیل صاحب کا انتقال ہوا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے مگر اس وقت بھی ان کو یہ فکر تھی کہ وہ فلاں فائل لانا اس کو یہ کام رہ گیا اس کے یہ کام رہ گیا اس طرح ان کا آخری سانس نکلا اسی طرح اور بھی واقعات ایسے ہوئے ہیں قصے کہ مرتے مرتے جو ہے وہ دنیا کی فکر لے کے گئے مال کی فکر لے کے گئے اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت بہت ہی خطرناک مرض ہے بہت ہی خطرناک اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے بلکہ بعضوں کا کفر پہ خاتمہ ہوا اس کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے فرمایا کہ دیکھو جب کسی سے اس کی کوئی محبوب چیز چھڑاتا ہے کوئی تو اس چھڑانے والے سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے غصہ آتا ہے اس پہ نفرت ہو جاتی ہے کہ ہم سے ہماری محبوب چیز چھڑا رہا ہے اب جب آخری سانسیں لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو جب وہ روح قبض کر رہے ہیں دنیا چھوٹ رہی ہے اس سے سارے مال چھوٹ جائے گا بیوی بچے چھوٹ جائیں گے اسے پتا ہے کہ اپنے قبر میں جانے والا ہوں لیکن اس سے دنیا سے اس قدر محبت تھی کہ اب اس سے جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں تو چھڑانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر رہے ہیں اور اس دنیا سے اس کو چھڑا رہے ہیں تو نفرت نعوذ باللہ کس سے پیدا ہو جائے گی چھڑانے والے سے تو یہ کفر پہ خاتمہ کرا دیتی ہے دنیا کی محبت مال کی محبت اس لیے زیادہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں لگاؤ زیادہ وقت اپنا نیک صحبتوں میں لگاؤ زیادہ وقت نمازوں میں ذکر و اذکار میں افکار میں اور مراقبوں میں گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرما دیا تھا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے املک علیک لسانک ایک نصیحت فرمائی چھوٹا سا انجیکشن لگایا لیکن کروڑوں سے بھی بڑھ کے ہے انجیکشن لگاتے ہیں نا ہمارے حضرت نے فرمایا ایک دفعہ ایک بڑے بزرگ کا بیان ہونا تھا بہت بڑا جلسہ تھا ساری خلقت ان کا بیان سننے آئی ہوئی تھی لیکن بزرگ کو بخار ہو گیا تھا اور ہلا نہیں جا رہا تھا اور جو سارے منتظمین تھے لوگ تھے سب انہیں کی خاطر سے آئے ہوئے تھے بہت پریشانی تھی کیا کریں تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں 10,000 روپیہ لوں گا اور انجیکشن لگاؤں گا یہ بزرگ ٹھیک ہو جائیں گے بخار جاتا رہے گا انشاءاللہ فوراً 10,000 کا انجیکشن لگوایا گیا 10,000 روپے دیے اور 2 سیکنڈ میں وہ دوا جسم میں منتقل ہو گئی اور بزرگ ٹھیک ہو گئے ان کا بیان ہوا سب کو فائدہ ہوا تو فرمایا کہ انجیکشن میں کتنی دیر لگی 2 سیکنڈ اور فائدہ کتنے لوگوں کو لاکھوں لوگ کا مجمع تھا یا ہزاروں کا تھا جو بھی تو کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چند سیکنڈ کا نصیحت فرمائی ہے, لیکن ایسی نصیحت ہے کہ کامیابی کی کنجی ہے. فرمایا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. املک مانے مالک, جیسے غلام کو وہ کرتا ہے, لگام دیے ہوا ہوتا ہے, جانور کو لگام دیتا ہے, ایسے ہی گویا سمجھو کہ یہ بھی ایک جانور ہے, اس کو لگام دے. دائیں کھینچو گے دائیں مڑے گا, بائیں کھینچو گے بائیں مڑے گا. دایاں موڑا تو یہ اچھی باتیں کرنے لگے گا, اور بائیں طرف لڑک گیا تو یہ بری باتیں کرے گا. اس لیے اس کو سیدھا سیدھا چلاؤ, لگام ڈال کے رکھو. زبان کہتے نا محاورہ, زبان کو لگام دو, یہ ہے املک علیک لسانک, زبان کو لگام دو. یہ محاورہ اس کا بالکل ٹھیک ترجمہ ان شاء اللہ ہو جائے گا, مفہوم ترجمہ نہیں مفہوم, کہ زبان کو لگام دو. املک علیک لسانک وابکی علی خطیئتک, اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو, اپنی خطاؤں پر روتے رہو, مگر اتنا نہ رو کہ طبیعت خراب ہو جائے, حالت خراب ہو جائے, اتنے مایوس ہو گئے کہ اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے, کہ ہمیں نماز کا کیا فائدہ, ہمارے ذکر و اذکار کا کیا فائدہ. یہ نہیں, یہ وقت کی اعلیٰ خطیئتک ولیسع کا بیتک, یہ آخر میں ہے, پہلے ہے املک علیک لسانک ولیسع کا بیتک, اور اپنے گھروں سے چپکے رہو, بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. ایک مفسر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, ہذا مکان ہذا زمان السکوت, یہ زمانہ ہے خاموشی کا. کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہ اڑاؤ, کسی کے معاملات میں مت بولو, کسی کے معاملے میں جوش میں آ کے اس کے معاملات کو مت اپنے ہاتھ میں لے لو. کہ ہذا زمان السکوت والقناعۃ بالقوت, اور جتنی بقدر ضرورت روزی مل گئی اس پہ قناعت کرو. اب یہ نہیں کہ آج لاکھ کما رہے ہیں کل دو لاکھ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, صبح شام ایک کر رہے ہیں, پھر جب تنخواہ پانچ لاکھ ہو گئی تو اب دس لاکھ کے پیچھے لگے ہیں, یہ نہیں. بلکہ والقناعۃ بالقوت, ہذا زمان السکوت والقناعۃ بالقوت, اور گھروں سے چپکے رہو. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو کہ آج چلو آج فلاں جگہ چلتے ہیں, آج فلاں پکنے کے, آج یہ. کبھی کبھار تفریح کر لی اپنی صحت کی نیت سے, بشاشت کی نیت سے, کہ دماغ فریش ہو جائے, تھوڑی دیر کو چلے گئے باہر, ایسی جگہ جہاں اختلاط نہ ہو, گندا ماحول نہ ہو, مرد و عورت آپس میں مکس بیٹھے ہوئے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, آنکھ نگاہیں خراب ہو رہی ہیں, ایسا نہ ہو. کبھی کبھار چلے گئے تو ٹھیک ہے, روزانہ پر اس کو معمول مت بناؤ کہ آج فلاں جگہ کھانے جا رہے ہیں, آج فلاں جگہ یہ کرنے جا رہے ہیں. نہیں, حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے, یہ تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے, کہ زیادہ دوستیاں اور میل جول بھی مت بڑھاؤ, کیونکہ زیادہ میل جول اگر رکھو گے تو ان کے غمی اور خوشی میں بھی شرکت کرنی پڑے گی. جب غمی اور خوشی میں شرکت کرنی پڑے گی تو پھر اللہ کو کبھی یاد کرو گے, کب فرصت ہی نہیں ہوگی. آج اس سے ملنے جا رہے ہیں, آج اس کا انتقال ہو گیا, اس کے جنازے میں جا رہے ہیں, اپنا دوشالہ گنوا رہے ہیں دوسروں کی جوتیوں کی خاطر. بھائی ٹھیک ہے, جنازے میں جانا تو ثواب ہے, مسلمان کا حق بھی ہے, لیکن جتنی زیادہ دوستیاں بڑھاؤ گے اتنا ہی زیادہ پھر جانا پڑے گا. تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ تعلقات بھی کم رکھتا ہے, تاکہ زیادہ میل جول کی وجہ سے جو وقت ہمارا ادھر ادھر نکل جاتا ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے, اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. لیکن گھر میں مہمان آئے اس کی خاطر تواضع بھی کرو, اس کے ساتھ خوش اخلاقی کرو, اور اپنے رشتہ داروں میں ان کے حقوق ادا کرو, غمی خوشی میں ان کے شریک ہو, بشرطے کہ منکرات نہ ہو. لیکن بے ضرورت دوستیاں بھی مت بڑھاؤ, ورنہ کیا ہوگا کہ انہی دوستیوں میں آپ رہو گے کہ آج اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی اس سے بھی اچھی سلام دعا تھی, چلو وہاں جانا ہے, کیا فائدہ اس کا. اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ. اللہ والے کی صحبت کی قیمت اگر معلوم ہو گئی تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا, اگر یہ کھل گئی اس کی قیمت. بس عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنا زیادہ وقت نیک صحبتوں میں گزارے اور اللہ کی یاد میں گزارے. تو یہ انجیکشن پورا ہو گیا نا, یہ املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو یا اپنی زبان کو لگام دو, اور ولیسع کا بیتک, کے اپنے گھروں سے چپکے رہو. بے ضرورت باہر نکلو گے گناہ ہوگا, نگاہ خراب ہو جائے گی, کہیں بھی زبان خراب ہو جائے گی, کہیں غفلت میں وقت گزر جائے گا. تو ولیسع کا بھائی تو کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو, اور وب کی اعلیٰ خطیئتک, اپنی خطاؤں پر رونا دھونا کرتے رہو. رونا دھونا, ہمارے حضرت فرماتے رو اور اپنے سارے گناہ دھلوا لو, پاک صاف ہو جاؤ, رو کے دھل جاؤ, دھل جاتا ہے آدمی توبہ کر کے معافی مانگ کے. اللہ تعالی ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور غفلت زدہ دل کو ہمارے آباد دل سے تبدیل فرما دے، غفلت زدہ دل سے دل کو ہوشیار دل سے تبدیل فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، فہم سلیم عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے، جو نفع کا سودا ہے اس کو پکڑنے، حقیقی نفع ہمیں پکڑنے کی توفیق دے کہ حقیقی نفع کس میں ہے، بس جب یقین پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے، تو اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ صحبت اولیاء ہے، صحبت اولیاء میں یہ خود بھی یہ عبادت ہے، صحبت اٹھانا خود بھی عبادت ہے اور اس سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیقات بھی نصیب ہو جاتی ہے، غفلت زدہ دل ہوشیار دل میں تبدیل ہو جاتا ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔